عظمتِ انسانی، وسیع خلا میں بے شمار ستارے، اسٹارز اور سیارے، پلینٹس اور کہکشائیں گلیکسیز ہیں۔ اس میں شمسی نظام، سولر سسٹم ہے جس میں بہت سے سیارے ہیں۔ ان کے درمیان ایک استثنائی سیارہ ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر لا تعداد مخلوقات ہیں۔ ان لا تعداد مخلوقات کے ہجوم میں انسان ہے جو انوکھی صفات کا حامل ہے۔ ایسی وسیع کائنات، واسٹ یونیورس میں ایک انسان زمین پر کھڑا ہوتا ہے، وہ بول کر انسانی الفاظ میں کہتا ہے کہ خدایا، تو رب العالمین ہے، میں نے تیری تمام صفتوں کے ساتھ تیری کبریائی کا اعتراف کیا، میں تیرے آگے اپنے پورے وجود کے ساتھ سرنڈر کرتا ہوں۔ انسان کے یہ الفاظ خلا میں گونجتے ہیں، ان کو کان والے بھی سنتے ہیں اور بغیر کان والے بھی۔ پھر ساری کائنات زبان حال سے پکار اٹھتی ہے، دیکھو یہ انسان بھی کتنا قابل رشک ہے، ہماری تخلیق میں پہلے سے خدا کی معرفت موجود تھی، انسان نے خود اپنی کوشش سے خدا کو دریافت کیا۔ ہم بولے بغیر خدا کی حمد کر رہے تھے، یہ انسان بول کر خدا کی حمد کر رہا ہے۔ ہم مجبورانہ اطاعت پر قائم تھے، انسان نے اختیارانہ اطاعت پر اپنے کو قائم کیا۔ ہم غیر شعوری سطح پر خدا سے تعلق قائم کر پائے تھے، انسان شعور کی سطح پر دریافت کیے ہوئے الفاظ میں خالق کا نغمہ گا رہا ہے۔ ہم حالت مشہود میں خالق کا اقرار کر رہے تھے، انسان حالت غیب میں ہوتے ہوئے خالق کا اعتراف کر رہا ہے۔ ہم گویا مقلدانہ انداز میں خدا کی عبادت کر رہے تھے، انسان تخلیقی کریٹو انداز میں خدا کا عبادت گزار بنا ہوا ہے۔ ہم زبان حال سے خدا کی بڑائی بیان کر رہے تھے، انسان زبان قال سے خدا کی بڑائی بیان کر رہا ہے۔ ہم محدود سطح پر خدا کی تسبیح کر رہے تھے، انسان لا محدود سطح پر خدا کی تسبیح کرنے والا بنا ہوا ہے۔ یہی اعلیٰ معرفت ہے۔ اس قسم کی شعوری معرفت ساری کائنات میں صرف انسان کو حاصل ہے۔ یہی وہ اعلیٰ معرفت والے لوگ ہیں جو جنت الفردوس میں داخل کیے جائیں گے۔ خدا اور جنت، انسان کے اندر استثنائی طور پر دو فیکلٹی پائی جاتی ہیں، ایک سوچنے کی فیکلٹی اور دوسرے محظوظ ہونے کی فیکلٹی۔ یہ دونوں صلاحیتیں انسان کو استثنائی طور پر دی گئی ہیں۔ اگر آدمی ان دونوں صلاحیتوں کو درست طور پر استعمال کرے تو وہ ایک طرف خدا کے وجود کو دریافت کر لے گا اور دوسری طرف جنت کے وجود کو۔ سوچنا، تھنکنگ، انسان کی استثنائی صفت ہے۔ سوچنے کا ظاہرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق موجود ہے جو استثنائی طور پر تفکیر، تھنکنگ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرانس کے مشہور فلسفی رینے ڈیکارڈ نے کہا تھا، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں، آئی تھنک دیئر فور آئی ایگزسٹ۔ اسی طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مفکر صغیر کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مفکر کبیر بھی موجود ہے۔ The existence of a small thinker is a proof of the existence of the big thinker۔ یہی معاملہ احساس تلذذ، sense of pleasure کا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وہ دریافت کرے گا کہ وسیع کائنات میں وہ ایک انوکھا وجود ہے جو استثنائی طور پر لذت کا شعور سینس آف پلیجر رکھتا ہے. اس حقیقت کی دریافت اپنے آپ میں ایک اور بڑی حقیقت کی دریافت ہے, وہ یہ کہ اس دنیا میں جب شعور لذت کا وجود ہے تو یقینی طور پر اس دنیا میں اس کے فلفلمنٹ کا سامان بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری دنیا میں ہر چیز کی تکمیل کے لیے اس کا جوڑا پیئر موجود ہے. اس عام قانون فطرت کے مطابق یقینی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ شعور لذت کا جوڑا یعنی فلفلمنٹ بھی اس دنیا میں موجود ہو. یہ ظاہرہ جنت کے وجود کا یقینی ثبوت ہے. معرفت کی قیمت. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. قیمت کی ادائیگی کے بغیر کسی کو اس کی مطلوب چیز نہیں ملتی. اسی طرح معرفت الہی کی بھی ایک قیمت ہے, اور وہ قیمت طالب معرفت کی خود اپنی ذات ہے. اس سے کم کوئی چیز معرفت کی قیمت نہیں بن سکتی. خدا کی معرفت کسی آدمی کو ہمیشہ اپنی نفی کی قیمت پر ملتی ہے. اپنی نفی نہیں تو خدا کی معرفت بھی نہیں. اپنی نفی کا مطلب نام نہاد قسم کی پراسرار ورزشیں نہیں. یہ معاملہ تمام تر غور و فکر کے ذریعے انجام پاتا ہے, نہ کہ روحانیت کے نام پر کچھ جسمانی ورزشوں کے ذریعے. نفی خیش کیا ہے؟ نفی خیش یہ ہے کہ آدمی رب العالمین کو اس طرح دریافت کرے کہ وہ اس کے مقابلے میں اس کو خود اپنا وجود سر تا سر بے حقیقت نظر آنے لگے. نفی خیش کا مزاج دراصل عجز، تواضع، اعتراف، محاسبہ، بے نفسی، سادگی، خدا ترسی، جہنم کا خوف اور جنت کا اشتیاق جیسی صفات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. یہ صفات متصوفانہ ریاضت کے ذریعے بیدار نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہمیشہ فکری عمل تھنکنگ پروسیس کے ذریعے کسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں. نفی خیش کا عمل حقائق ربانی کی گہری دریافت کے بعد شروع ہوتا ہے, اور وہ زندگی کے آخری لمحے تک برابر جاری رہتا ہے. نفی خیش دراصل اپنی حقیقت واقعی کی دریافت کا دوسرا نام ہے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے انسان کچھ بھی نہیں. ایک معمولی حادثہ اس کے لیے ناقابل برداشت بن جاتا ہے. کسی بھی چیز کا علم اس کو یقین کے درجے میں حاصل نہیں. انسان ہر لمحہ خارجی اسباب کا محتاج ہے. انسان کے وجود کا کوئی بھی حصہ کسی بھی وقت اپنا فطری کام کرنا بند کر سکتا ہے. انسان نہ اپنی زندگی کی حقیقت کو جانتا ہے, اور نہ اپنی موت کی حقیقت کو جانتا ہے. انسان بہت سی چیزیں چاہتا ہے, لیکن کسی بھی چیز پر اسے کوئی قدرت حاصل نہیں. انسان بظاہر آزاد ہے, لیکن ارادے کے سوا ہر اعتبار سے وہ مجبور ہے. انسانی وجود کے ان تمام پہلوؤں کے شعور ہی کا دوسرا نام نفی خیش ہے, اور یہی نفی خیش معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نفی خیش ایک اعتبار سے خدا کو قادر مطلق کی حیثیت سے دریافت کرنے کا نام ہے, اور دوسرے اعتبار سے اپنے آپ کو عاجز مطلق کی حیثیت سے دریافت کرنے کا نام. معرفت کا دروازہ. معرفت کا تعلق مفروضہ قسم کے رومانوی عشق سے نہیں ہے. معرفت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی گہرائی کے ساتھ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کا مستقبل تمام تر صرف ایک اللہ سے وابستہ ہے. اس کی محبوب جنت صرف اللہ کے دینے سے ملے گی. اسی طرح مبغوث جہنم سے نجات بھی اسی وقت ممکن ہوگی جبکہ اللہ اس کو اس سے نجات دے۔ کسی آدمی کے اندر جب اس قسم کا گہرا شعور پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معرفت کوئی فلسفیانہ تصور نہیں، معرفت لازمی طور پر ہر آدمی کے ذاتی انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ اعلیٰ معرفت کا حصول صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جبکہ آدمی ایک طرف فکری سطح پر معرفت کو دریافت کرے، نظریاتی اعتبار سے آدمی یہ جان لے کہ معرفت کے سوا کوئی اور چیز اس کی حقیقی منزل نہیں بن سکتی۔ آدمی کا ذہن پوری طرح اس کی صداقت پر مطمئن ہو جائے۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا ذاتی انٹرسٹ مکمل طور پر معرفت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اس معاملے میں اس کی دریافت اتنی زیادہ بڑھے کہ وہ شدت کے ساتھ محسوس کرنے لگے کہ معرفت کے حصول کے بغیر اس کا وجود بے معنی ہو جائے گا، اس کی زندگی اجڑ جائے گی، اس کے لیے مستقبل کے تمام امکانات ختم ہو جائیں گے، وہ ہر اعتبار سے ناکام و نامراد انسان ہو کر رہ جائے گا۔ جب آدمی کا یہ حال ہو کہ اس طرح وہ فکری اور عملی دونوں اعتبار سے آخری حد تک معرفت کا طالب بن جائے تو اس کے فوراً بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر معرفت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ معرفت کا کوئی بھی دروازہ اس پر بند نہیں رہتا۔ یہی معرفت کا راستہ ہے، اس کے سوا کسی اور راستے سے معرفت کی منزل تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اعلیٰ معرفت، اگر تمام انسانوں میں کوئی ایک شخص ہے جو اعلیٰ معرفت تک پہنچا ہے تو وہ میں ہوں، اور اگر تمام انسانوں میں کوئی ایک شخص ہے جو اعلیٰ معرفت سے محروم رہا تو وہ میں ہوں۔ یہ احساس اس انسان کا ہوتا ہے جو اعلیٰ معرفت کے درجے تک پہنچے۔ اعلیٰ معرفت تک پہنچنا ممکن ہے، مگر کوئی بھی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اعلیٰ معرفت کا درجہ حاصل ہوا ہے۔ اس بے یقینی کا سبب یہ ہے کہ معرفت کسی خارجی کورس کا نام نہیں کہ اس کو پورا کر کے آدمی سمجھ لے کہ میں نے معرفت کا کورس کر لیا، اس لیے اب میں معرفت تک پہنچ گیا۔ معرفت تمام تر ایک داخلی حالت کا نام ہے، اور داخلی حالت کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا صرف خداوند عالم الغیب کے لیے ممکن ہے۔ کوئی انسان، حتیٰ کہ خود طالب معرفت بھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ خدا کی اعلیٰ معرفت دراصل خدا کی اعلیٰ دریافت کا نام ہے۔ جب کوئی بندہ اس اعلیٰ دریافت تک پہنچتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں اس کی حیثیت تمام تر صفر زیرو کی ہو گئی ہے۔ خدا سب کچھ ہے اور وہ خود کچھ بھی نہیں۔ یہ دریافت اس کو بتاتی ہے کہ اس معاملے میں فیصلے کا سارا اختیار صرف خدا کو ہے، فیصلے میں اس کا اپنا دخل کچھ بھی نہیں۔ یہ دریافت اس کو بتاتی ہے کہ سارا معاملہ تمام تر یک طرفہ ہے۔ صاحب معرفت کون ہے؟ صاحب معرفت صرف وہ ہے جس کو خدا صاحب معرفت قرار دے، اور خدا فیصلے کے دن ڈے آف ججمنٹ سے ایک سیکنڈ پہلے بھی کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب معرفت اپنی طرف سے سب کچھ کرنے کے باوجود اس معاملے میں آخر وقت تک مکمل طور پر ایک قسم کی بے یقینی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے۔ معرفت کی راہ میں رکاوٹ۔ ایک امریکن اسکالر نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے اسلام پر ایک کتاب لکھی۔ اپنی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا کنسرن اللہ ہے. The greatest concern of Islam is Allah. یہ نہایت درست بات ہے. معرفت کا دروازہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو ایک اللہ کو اپنا سول کنسرن بنا لے. اسی طرح معرفت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اپنا واحد کنسرن نہ بنا سکے. معرفت کے سلسلے میں بلا شبہ یہی سب سے زیادہ اہم بات ہے. اصل یہ ہے کہ کوئی آدمی جس چیز کو اپنا واحد کنسرن بنائے وہی چیز اس کی سوچ کا مرکز بن جاتی ہے. وہ اسی چیز کی یاد کو لے کر سوتا ہے اور اسی چیز کی یاد کو لے کر جاگتا ہے. وہ چیز آدمی کے دماغ پر اتنا زیادہ چھا جاتی ہے کہ عملاً دوسری تمام چیزیں اس کی یاد سے ہدف ہو جاتی ہیں. آدمی اسی موضوع پر سوچتا ہے, وہ اسی کا چرچا کرتا ہے, وہ اسی کے بارے میں پڑھتا ہے, وہ اسی کے بارے میں ڈسکشن کرتا ہے. آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسی چیز کی یاد سے اس کو سکون ملتا ہے. وہ اکیلے میں بھی اسی چیز کی بابت سوچتا ہے, اور جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تب بھی وہ اسی کا چرچا کرتا ہے. یہی کسی چیز کو اپنا واحد کنسرن بنانا ہے, اور خدا کی معرفت صرف اس انسان کے لیے مقدر ہے جو اسی معنی میں خدا کو اپنا واحد کنسرن بنا لے. جو شخص اس معنی میں خدا کو اپنا واحد کنسرن نہ بنا سکے وہ یقینی طور پر خدا کی معرفت سے محروم رہے گا. خواہ زبانی طور پر وہ اللہ کا نام لے, وہ تسبیح کے دانوں پر الحمدللہ اور سبحان اللہ کا لفظی وظیفہ پڑھتا رہے, معرفت کے حصول میں اصل رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی خدا کے سوا کسی اور چیز کو اپنا بڑا بنا لے. کسی کو بڑا بنانے کا یہ کام کبھی شعوری طور پر ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر, مگر نتیجہ دونوں کا ایک ہے, اور وہ ہے خدا کی اعلیٰ معرفت سے محرومی. جس عورت یا مرد کو خدا کی اعلیٰ معرفت مطلوب ہو اس کو بہرحال یہ قیمت دینی پڑے گی. اس کو بہرحال یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی توجہ کو دوسری چیزوں سے ہٹائے اور صرف ایک اللہ کو اپنا واحد مرکز توجہ بنا لے. اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک نفسیاتی قربانی ہے. جو شخص یہ قربانی دے اسی کو وہ ربانی نعمت ملتی ہے جس کو معرفت کہا جاتا ہے. معرفت کا تجربہ. ایک مرتبہ میں سورج کی روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اچانک ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں. میں خدا کے دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہوں. اس کے بعد اچانک مجھ کو خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح دیکھتا ہوگا. اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح میں نے ایک بار کسی کے بولنے کو سنا. اس وقت مجھے خیال آیا کہ خدا بھی تو اسی طرح بولتا اور سنتا ہوگا. اس طرح ایک بار میں نے کسی بات کو سوچا. اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ خدا بھی تو اسی طرح سوچتا ہوگا وغیرہ. ایک دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے کمرے کی کرسی پر بیٹھا تھا. اس وقت یہ تمام تجربات مجھے یاد آنے لگے. اچانک شدت احساس کے ساتھ میں چیخ اٹھا. تھوڑی دیر کے لیے میں ایک اور دنیا میں پہنچ گیا. اس تجربے کو قریب تر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں اپنے وجود کی صورت میں بلا تشبیہ خدا کی موجودگی پریزنس کو محسوس کر رہا ہوں. میں خدا کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں, میں خدا کے سننے کو سن رہا ہوں, میں خدا کے سوچنے کا تجربہ کر رہا ہوں۔ اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے میرا وجود بلا تشویش خدا کے وجود میں ڈھل گیا۔ اس وقت خدا میرے لیے اتنا ہی یقینی وجود بن گیا جتنا کہ مجھے خود اپنا وجود یقینی معلوم ہوتا ہے۔ ابن عربی کے اس شعر کو اگر وحدت وجود کے معنی میں نہ لیا جائے جو ایک باطل نظریہ ہے، تو غالباً وہ اسی قسم کے ربانی تجربے کا ایک بیان ہوگا۔ العبد عبد ولو ترقى ورب رب ولو تنزل، اس طرح کے تجربات مختلف احوال کے درمیان مجھے بار بار پیش آتے ہیں۔ یہ تجربات میرے لیے خدا کی معرفت کو اس سطح پر دریافت کرنے کے ہم معنی ہوتے ہیں جس کو قرآن میں بصیرت کہا گیا ہے، سورہ قیامہ آیت 14۔ انسان کو خدا نے قدرت کے سوا اپنی تمام صفات بشری سطح پر دے دی تاکہ انسان خدائی صفات کو بشری تجربات کی سطح پر سمجھ سکے۔ وہ خدا کے دیکھنے کو دیکھے، وہ خدا کے سننے کو سنے، اور پھر کامل یقین کے درجے میں وہ خدا کا عارف بن جائے۔ معرفت کی تمثیلات، کائنات معرفت کا ایک عظیم دفتر ہے۔ کائنات کی ہر چیز معرفت کی ایک داستان ہے۔ کائنات کی ہر چیز معرفت کو مجسم کیے ہوئے ہے۔ بقیہ کائنات میں جو چیز فطرت کے قانون کے تحت ظاہر ہوئی ہے، وہی انسان کی سطح پر شعوری معرفت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ انسان اگر غور کرے تو کائنات کی ہر چیز اس کو معرفت کا سبق دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ سورج تمثیل کی زبان میں بتا رہا ہے کہ معرفت وہی معرفت ہے جو انسان کے وجود کو اندر سے باہر تک روشن کر دے۔ بہتا ہوا دریا انسان کو بتا رہا ہے کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہاری روح میں چشمہ بن کر جاری ہو جائے۔ درخت کی ہری بھری شاخیں جب ہوا سے ہلتی ہیں تو وہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ معرفت کو اس طرح حاصل کرو کہ وہ تمہارے لیے ایک پر اہتزاز تجربہ، تھرلنگ ایکسپیرئنس بن جائے۔ چڑیا جب چہچہاتی ہے تو وہ انسان سے کہتی ہے کہ خدا کے کمالات اس طرح دریافت کرو کہ تمہاری زبان پر حمد خداوندی کا نغمہ جاری ہو جائے۔ پہاڑ کی بلندی خاموش زبان میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا کو اس کی اعلیٰ عظمتوں کے ساتھ دریافت کرو وغیرہ۔ یہی حال پوری کائنات کا ہے۔ کائنات کی ہر چیز فطرت کی زبان میں معرفت کا پیغام دے رہی ہے۔ گویا کہ کائنات معرفت کی ایک عظیم لائبریری ہے۔ جس طرح ایک اسکالر لائبریری میں داخل ہو کر کتابوں کے ذریعے معلومات اخذ کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا انسان کائنات کی خدائی لائبریری سے معرفت کی فکری غذا، انٹیلیکچوئل فوڈ حاصل کرتا ہے۔ کائنات کی لائبریری انسان کے لیے معرفت کا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ معرفت کا انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں درخت کا ہر پتا اپنے اندر معرفت کا دفتر سموئے ہوئے ہے۔ اس بات کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، بی دانش مت انسان کی نظر میں سرسبز درختوں کا ہر پتا معرفت خداوندی کا ایک دفتر لیے ہوئے ہے۔ بلکہ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر ایست معرفت دردگار۔ معرفت کا آغاز ایک عربی مثل ہے لا ادری نصف العلم میں نہیں جانتا آدھا علم ہے یعنی اپنی بے خبری کو جان لینا علم کا نقطہ آغاز اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے آدمی جب یہ جان لے کہ میں نہیں جانتا تو اس کے بعد اس کے اندر جاننے کی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے یہ اسپرٹ آخر کار اس کو علم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ اس کے نہ جاننے کو جاننا بنا دیتی ہے یہی معاملہ معرفت کا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ دریافت کرے کہ وہ معرفت سے خالی ہے اس کے بعد اس کے اندر تلاش معرفت کا جذبہ پیدا ہوگا جو آخر کار اس کو معرفت تک پہنچا دے گا علم کا آغاز روح تجسس اسپرٹ آف انکوائری ہے یا یہی اسپرٹ معرفت کے لیے بھی ضروری